الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم له الفداء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الحمدللہ ہم آپ تمام دوستوں کو، برادران، خواہران کو، مرکزی مسئولین کو، ڈویژنل مسئولین کو اور نمائندگان ادارہ تربیت اسلامی کو اس ڈویژنل نمائندگان ورکشاپ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند تعالیٰ نے نبیوں کی جو ذمہ داری بیان کی ہے اس میں ایک ہے تزکیہ نفس، کہ جو تربیت انسانیت ہے. اور اس وقت وہ ذمہ داری آپ عزیزان کے ان آپ پر یہ ذمہ داری ہے، اور آپ کے انشاءاللہ وظائف میں یہ شامل ہے کہ آپ وہ افراد کے جو آپ کے ماتحت ہیں، وہ افراد کے جو آپ کے ممبران ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری کو ادا کریں. میں جو بحث کرنا چاہوں گا وہ روش تربیت کے عنوان سے ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یعنی تربیت، اگر آپ خلاصہ تربیت کا اگر آپ مفہومی تعریف کریں تو اس طرح ہوگی کہ انسان کے اندر بہت سی استعدادیں ہوتی ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے انسان کو اس کمال انسانی تک، اس قرب خداوندی تک لے جانا اصل تربیت کہلاتا ہے. یعنی انسان پہلے اس کو سیکھے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپنائے تاکہ وہ انسان ایک کامل انسان بن سکے اور وہ ہدف انسانیت تک پہنچ سکے. ہم آئیسو پاکستان کا دستور اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اگر میں غلطی نہ کروں تو اس طرح ہوگا کہ اس الہی تنظیم کا جو ہدف اور نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور سیرت محمد والے محمد کے مطابق نوجوانوں کی تربیت کرنا تاکہ وہ ایک الہی نوجوان بن کر کیا کریں، معاشرہ سازی کریں اور پاکستان کی اور اسلام کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کریں. اس میں چند ایک چیزیں جو بہت ضروری ہے، اگر آپ دقت کریں کہ اس دستور کے اندر بھی چند ایک روشیں خود موجود ہیں، اور ہمیں اگر ہم اگر معصومین کی سیرت میں دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں تقریباً ایسی ہی روش نظر آتی ہے، کیونکہ جن بزرگان نے اس نصب العین کو تحریر کیا ہے انہوں نے حتماً اس کو قرآن و عترت سے ہی لیا ہے، کیونکہ ہماری اساس، ہماری بنیاد، ہمارا منبع کیا ہے؟ قرآن و عترت ہے. جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے تو کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا. یعنی میں تو اس دنیا فانی سے جا رہا ہوں اور میرے جانے کے بعد آپ کے درمیان دو چیزیں قیمتی میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کیا ہے؟ قرآن ہے، اور دوسری عترت ہے. قطن وہ اصول تربیت جو ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے مورد نظر ہیں، خصوصاً آئیسو پاکستان کی جو ایک الہی تنظیم ہے، اس کے یہ اصول تربیت، اس کی روش تربیت قطن قرآن و حدیث سے ہی عکس کی جا سکتی ہے. لہذا ہم چند ایک محور پر گفتگو کریں گے اس مختصر سے وقت میں، کہ چند ایک چیزیں جو روشیں میں جن پر مرکوز کروں گا اپنی بحث کو، وہ سب سے پہلے ہے زمینہ سازی کرنا. سب سے پہلے کیا ہے؟ زمینہ سازی کرنا، گراؤنڈ فراہم کرنا تربیت کا. اس میں ذیلی روشیں بھی ہیں کہ جو ہم سیرت معصومین سے عکس کریں گے اور اس کی متعلقہ احادیث یا خود کردار معصوم سے ہم اس کو انشاءاللہ استدلال بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے، جب ہم نے کسی حد تک زمینہ سازی کر لی، ایک نوجوان کو کوشش کی کہ ایسے ماحول میں آ جائے، کم از کم آئیسو کے اہداف سے آگاہ ہو جائے، کم از کم اس کے سامنے یہ اہداف رکھ دیے جائیں کہ یہ ہمارے اہداف ہیں، آپ اس میں تشریف لائیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس کی بصیرت اور آگاہی میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ با بصیرت نوجوان بنے، با علم و با شعور بنے. دوسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ آگاہی اور بصیرت میں اضافہ. زمینہ سازی کرنے کے بعد جب ایک نوجوان ہمارے سامنے آ جائے گا، ایک نوجوان مشخص کر لے گا، اپنے رستے کو معین کر لے گا، تو ہم کیا کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو ضعف ہیں، اس کے اندر جو شناخت دین جس حوالے سے کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اس میں بصیرت پیدا کی جائے تاکہ وہ اہداف کہ جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں۔ اس کا اگلا سٹیپ، ہم ان آگاہی اور بصیرت کی حد تک بھی اس دوست تک ہم نے پہنچا دی، اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ اخلاق، وہ کردار کہ جو ہمیں اس کو بنانا ہے، ابھی اس کی شناخت ہوئی ہے، ابھی ہم نے کیا کیا ہے، دینی محتوا اس کے سامنے پیش کیا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے، اس محتوا کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ اخلاق، وہ محتوا کہ جو ہم نے اس مربی کے لیے، اس متربی کے لیے معذرت، اس تربیت پانے کے لیے پیش کرنا ہے، اس کی طرف اس کو لے کے جانا ہے۔ یعنی آپ اس طرح کہہ لیں کہ اس متربی، کیونکہ تربیت کے چاند ایک فیکٹرز ہیں، میں معذرت کے ساتھ ان کی تھوڑی سی توضیح دے دوں، کسی شخص کی تربیت کرنا چاہیں تو اس کے چاند ایک فیکٹرز ہیں، اگر یہ مارکر زہرن جو ہے نا وہ لکھتی نہیں ہے اتنا، اور لکھے بغیر جو میں مطالب پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہیں پہنچ سکیں گے، عمران بھائی اگر ہو سکے تو۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے، ہمارے مورنظر ایک شخص ہے متربی، مثلا جس شخص کی ہم نے تربیت کرنی ہے، ہمیں ایک شخص ملا، ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے، ایک آئیسو کا ممبر ہمارے سامنے آیا، اس نے آئیسو میں شمولیت اختیار کی، اب وہ ہمارا ہدف ہے، اس کی ہم نے کیا کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے، متربی۔ اگر میں بعد میں یہ کلمہ استعمال کروں تو اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ بس پہلا فیکٹر جو ہے وہ متربی ہے۔ دوسرا کیا ہے، اب اس متربی کے لیے تربیت کرنے والے کا قطن ہونا ضروری ہے، خود بخود تو اگر یہ تربیت کر سکتا ہوتا تو پھر یہ متربی نہ ہوتا بلکہ خود تربیت یافتہ ہوتا۔ بس دوسرا فیکٹر جو ہے وہ مربی ہے، اب اس مربی کے لیے آیا کچھ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، قطعاً ضروری ہیں، اس متربی کو ہم نے کیا دینا ہے، کیا القا کرنا ہے اس کے سامنے، کہ کیا اصول پیش کرنے ہیں، کیا اہداف پیش کرنے ہیں اس کے سامنے، کیا آپ نے ان پر چلنا ہے تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں، اور وہ ہے محتوا، یعنی ہمارا محتوا کیا ہونا چاہیے، لٹریچر جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی تربیت کے لیے لٹریچر فراہم کرنا۔ اب اس لٹریچر کے ساتھ ساتھ آیا فقط لٹریچر ضروری ہے، ہم ایک لٹریچر دے دیں، ایک کتاب دے دینا، اس ماحول کو بھی بنانا ہوگا کہ جس کے اندر یہ اس لٹریچر کو اپنی ذات پر لاگو کر سکے، جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو معاشرے میں تطبیق دے اور ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے۔ پس تیسرا ہوا ماحول، پس یہ فیکٹرز ہیں، اگر یہ فیکٹرز کامل ہو جائیں تو کسی حد تک ایک انسان تربیت ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو یا متربی میں نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے اس متربی کے اندر اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا ہے۔ تیسرا سٹیپ کون سا ہے، زمینہ، پہلا زمینہ سازی، پھر آگاہی اور بصیرت میں اضافہ، اور پھر اس متربی کے اندر اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا۔ آخری سٹیپ جو ہمارا ہوگا، فرض کریں کہ ہم نے ایک شخص پر کام کیا کافی حد تک، میں مثال دیتا ہوں، وہ محب یونٹ سے شروع ہوا، ممبر بنا، مسئول بنا، یونٹ صدر، ڈویژنل کابینہ، ڈویژنل صدر، مرکزی کابینہ میں آ گیا فرض کریں، یا ڈویژنل کابینہ میں آ گیا، اس سے نیچے چلے جائیں یونٹ کابینہ میں آ گیا، کوچر صاحب نے تنظیم میں گزارا، لیکن دیکھا کہ اس کے اندر کچھ مسائل ابھی بھی موجود ہیں، کچھ مشکلات ابھی بھی اس شخص کے اندر موجود ہیں۔ اگلا سٹیپ جو ہے کہ جو ہمارے ہمیں معصومین کی سیرت میں نظر آتا ہے، وہ کیا ہے، صفات رذیلہ کی اصلاح، صفات رذیلہ کی اصلاح، وہ کمیاں اور کاستیاں جو رہ گئی تھی اس کے اندر، ان کو کیسے دور کیا جائے۔ شکریہ صاحب، زحمت کیا آپ نے۔ اب ہم یہ چار ایسی روشیں ہیں کہ جس پر ہم مختصر انداز میں کہ اپنے ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو ختم کروں، اس پہ ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جائیں زمینہ سازی کی طرف، کہ سیرت معصومین میں زمینہ سازی کے حوالے سے ہمیں کون کون سی روشیں اس کے ضمن میں نظر آتی ہیں، معصومین نے ایک انسان کے زمینہ اور گراؤنڈ فراہم کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے، کس طرح ایک شخص کی ہدایت کی دین کی طرف۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس ہمارا موضوع کیا ہوا، پہلی روش زمینہ سازی، یعنی اس کے لیے ماحول فراہم کرنا، کوشش کرنا کہ اس کو اس ماحول میں لایا جائے جہاں وہ تربیت پا سکے۔ معصومین کی سیرت میں ایک چیز جو نظر آتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے اس متربی کو ناسالم ماحول سے بچانا، یعنی اس کو ایسے محیط سے نکالنا کہ جس سے وہ فاسد ہو رہا تھا۔ ایک الف کہہ لیں اس کو آپ، الف متربی کو غیر سالم ماحول سے، فاسد ماحول اس کو کہہ لیں آپ، فاسد ماحول سے بچانا، اس کو نکالنا اس سے تاکہ اس فاسد ماحول میں یہ نہ رہے، کیونکہ اگر وہ اسی میں رہے گا تو اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اب دیکھیں سیرت معصومین میں ہمیں کیا نظر آتا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ منصور کی دعوت پر اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں، منصور دوانکی کی جو اس دور میں خلیفہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ منصور نے جب اس دسترخوان کو بچھایا تو اس پر شراب موجود تھا، امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اصحاب نے سوال کیا کہ مولا آپ اٹھ کیوں کھڑے ہوئے، تو مولا نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہو اور وہاں پہ شراب پی جائے تو وہ ملعون ہے، لعنت ہے خدا کی اس پر۔ یعنی مولا نے اپنے کردار کے ذریعے یہ پیغام ان لوگوں کو بھی القا کیا اور اپنے ان افراد کو بھی اس ماحول سے کیا کیا، نکالا۔ بس پہلا کام جو ہم زمین سازی میں کریں گے وہ کیا کریں گے کہ اس ہمارے ممبر کو اس ماحول سے نکالیں، دیکھیں یہ کس فاسد ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، کس لائف میں رہ رہا ہے، اس کا معاشرہ کس معاشرے میں زندگی کر رہا ہے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، آیا کہیں ماحول اس کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ یہ پہلا کام ہے کہ جو ہمیں سیرت معصومین میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر فلسفہ حجاب بھی اگر دین کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس فاسد ماحول سے افراد کو بچانا، کیونکہ حجاب انسان کو محدود نہیں کرتا بلکہ محفوظ کرتا ہے۔ ہمارے ایک استاد، معذرت کے ساتھ کہ میں مثال شاید اتنی اچھی نہ ہو، ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ حجاب کو اگر جوتے سے تشبیہ دی جائے، پاؤں کے لیے جیسے جوتا ہے، حالانکہ اس کی بڑی بڑی تعبیریں بھی ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں، اگر حجاب کو پاؤں کے لیے جوتا تصور کیا جائے تو میرا یہ سوال ہے کہ آیا پاؤں کو جوتا محدود کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ بس فلسفہ حجاب بھی یہی ہے کہ اس انسان کو اس فاسد ماحول سے نکال کر محفوظ کیا جائے۔ پہلا کام کیا ہے کہ ہم متربی کو اس فاسد ماحول سے نکالیں۔ دوسرا کام، اب ہم دیکھیں کہ یہ فاسد ماحول سے نکل آیا ہے، ایک اٹریکشن اس کی ہو گئی آئی ایس او کی طرف، ٹھیک ہے، ہماری محفل میں اس نے آنا شروع کی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ شخص کا جو کمپنی ہے، جو اس کی دوستیاں ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جن کے ساتھ وہ میل جو اتنی جلدی ختم نہیں کر سکتا، کیا ہم اس کو کہیں گے بدکار افراد سے متربی کو دور کرنا، یعنی بدکار افراد سے متربی کو دور کرنا، اس کو نکالنا، اس کی دوستیاں دیکھنا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ یہ کس کے پاس اٹھتا اور بیٹھتا ہے، کیوں کہ انسان کی دوستی کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انگلش میں ایک بڑا اہم، آپ دوستوں کو یاد ہوگا، مین واز نون بائی کمپنی ہو کیپ، یعنی انسان اس محفل سے پہچانا جاتا ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اور ایک اچھا دوست انسان کی زندگی میں بہت زیادہ کردار اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تصحبوا اہل البدع ولا تجالسوہم فتصبروا عند الناس کواحد منہم، یعنی ایسے اہل بدعت اور فاسد افراد کے ساتھ مت بیٹھو، اور اگر تم بیٹھو گے تو کیا ہوگا، فتصبروا عند الناس کواحد منہم، تو لوگوں کے نزدیک تم انہی میں سے ایک ہو، کیونکہ لوگ تو یہی سمجھیں کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو ان شرابکاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بس یہ بھی ممکن ہے کہ اس برائی میں مبتلا ہو۔ بس دوسرا فیکٹر کیا ہے کہ ہم اس متربی کو بدکار افراد سے دور کریں، اس کو بچائیں، اس کو نکالیں۔ اور پھر رسول خدا کی اسی بارے میں حدیث ہے کہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، یعنی ایک انسان، ایک شخص اپنے رفیق اور اپنے دوست کے دین اور آئین پر ہے، جو کچھ وہ دین آئین نظریہ رکھتا ہے، آہستہ آہستہ، حتی اس حد تک کہ اس کے چلنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے کھانے پینے کا انداز غیر محسوس طور پر انسان اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، لہذا اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔
اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا ينبغي للمسلم ان يواخي الفاجر ولا الاحمق،
یعنی ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ایسے شخص کے ساتھ دوستی قائم کرے جو فاجر ہو اور احمق ہو، نادان ہو، کیونکہ نادان کبھی نہ کبھی اسے ضرور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے زمینہ سازی میں، کہ اس دوست کو اچھے اس کے برے دوستوں سے کیا کرنا ہے، دور کرنا ہے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ اس کی آشنائی کروانی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے اسی سلسلے کا، وہ ہے معاشرے میں اخلاقی فضا کا قائم کرنا۔ اور ہمیں معاشرے میں کیا کرنا ہے، اخلاقی فضا کا قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فقط اس ایک شخص پہ دقت کریں، نا، معاشرہ سازی فرد سازی کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے معاشرے کو بنانا ہے۔ بالآخر ہم کبھی بھی اس شخص کو ایک دوست سے دور کر بھی لیں، بالآخر وہ زندگی اپنے معاشرے میں گزار رہا ہے اور معاشرے کا اس پر اثر ہوگا اور قطن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اور یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے یا سختی کے ساتھ، نہ، انتہائی نرمی کے ساتھ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال معذرت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم منطقی انداز میں اس کے احساسات اور عفاطف کو اس پر ضربہ لگاتے ہوئے، اسے جگاتے ہوئے، اسے احساس دلاتے ہوئے، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں گی یہ مثال، کیونکہ اتنی مثال اتنی اچھی ہے، اتنی یعنی اس پہ اتھینٹک ہے اس موضوع کے لیے اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص، ایک نوجوان آتا ہے رسول خدا کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، نعوذ باللہ من ذالک، میں عمل بد انجام دوں، میں عمل بد انجام دوں۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، آیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ یہ عمل اپنی ماں یا بہن کے ساتھ انجام دے؟ وہ کہتا ہے مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ بس رسول خدا فرماتے ہیں اس طرح تو یہ پسند نہیں کرتا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی یہ عمل پسند نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں، ایک عاطفی جنبہ نوجوان کے اندر ہے، ایک غیرت دینی کو رسول خدا نے اجاگر کیا ہے کہ اگر تو پسند نہیں کرتا تو دوسرے بھی پسند نہیں کرتے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ بس معاشرے کی کیا ہے، اس کے اندر یہ فضا کا قائم کرنا۔ اس سے اگلا جو مرحلہ ہوا ہے محبت و احسان، یعنی ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ان یعنی آپ کہہ لیں کہ مراحل کے باوجود اس میں کمیاں کاستیاں ہیں، تو ہم اس کو دور نہیں کریں گے اپنے سے، بلکہ کیا کریں گے، محبت اور احسان کے ساتھ اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اس کے ساتھ محبت اور احسان سے پیش آئیں گے۔ کیوں کہ بہت ساری چوٹیاں غصے اور یعنی ڈانٹ ڈپٹ سے حل نہیں ہوتی، بلکہ محبت سے بہت ساری چیزیں انسان حل کر سکتا ہے۔ بعنوان مثال، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور تھا، ایک مرد شامی آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شام میں جو ماحول اہل بیت کے بارے میں تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس حد تک جب امیر المومنین اس دنیا سے گئے تھے تو شامی سوال کرتے تھے کہ آیا علی مسجد میں قتل ہوئے، یہ کیسے ممکن، علی اور مسجد کا کیا جوڑ؟ پس وہ شامی آتا ہے اور اس نعوذ باللہ من ذالک نفرین کرتا ہے، گالی دیتا ہے امام کے اس بارگاہ میں۔ امام کیا کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے شامی، لگتا ہے تو غریب ہے، لگتا ہے بندہ خدا تو غریب ہے، اس پردیسی ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، آیا تو حاجت مند ہے، آیا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، آیا میری رہنمائی کی تمہیں ضرورت ہے، آیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ جب امام کے یہ کلمات سنے تو وہ شخص فوراً متاثر ہوا، اور اس کا کلمہ یہ تھا کہ واللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اے حسن مجتبی، مجھے آج پتا چلا، میں آج یہ یقین سے کہتا ہوں کہ خدا وان تعالیٰ بہتر جانتا ہے رسالت کو کس میں رکھے۔ اور اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے سب سے مقبوض ترین، میرے نزدیک منفور ترین شخص تو امام حسن اور تیرا والد علی علیہ السلام تھے، لیکن آج سب سے محبوب ترین تو اور تیرا والد ہیں۔ یعنی محبت سے، احسان سے انسان بہت سارے مسائل کو تربیتی حوالے سے حل کر سکتا ہے۔ اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، یعنی انسان احسان کا بندہ ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر ایک دوست آپ کو کہیں پردیس میں ملے اور ایک کپ چائے کا یا مثلا کہیں کھانا محبت سے کھلا دے، تو آپ جب بھی اسے ملیں گے تو وہ چیز آپ کو ضرور یاد آئے گی، کیونکہ اس نے ایک احسان آپ پہ کیا تھا۔ ممکن ہے وہ احسان اتنا بڑا نہ ہو، ایک کپ چائے کا ہی ہو پردیس میں، لیکن پھر بھی آپ اس کو یاد ضرور رکھیں گے۔ لہذا احسان سے، محبت سے، پیار سے ہم اس متربی کو کیا کریں، اپنے نزدیک لے کے آئیں۔
اب یہ وہ مسائل تھے کہ جو ہم پہلے اس حصے میں یعنی زمینہ سازی کے حصے میں ہمیں سیرت معصومین میں ملتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیونکہ مجھے اپنے وقت میں اس بحث کو ختم کرنا ہے اس لیے مختصرا عرض کرتا ہوں. اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے پر. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ کوئی دوست بتائے گا کہ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ آگاہی و بصیرت میں اضافہ. ماشاءاللہ اس کے مطلب دوست میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ اچھا ڈسٹر ہونے کی نشانی ہے. کہ جو اپنے آثار چھوڑ رہا ہے اس پہ. بس دوسرا جو ہمارا روش ہے وہ کیا ہے؟ آگاہی اور بصیرت میں اضافہ. یعنی ایک شخص ہمارے نزدیک آ گیا, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ اس کے علم میں, اس کی آگاہی میں, علمی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے اس کو بہتر بنایا جائے. اب اس کے جو معصومین کی سیرت میں روش نظر آتی ہے وہ تقریباً دو طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ متربی کو اخلاقی امور سے آگاہ کرنا, یعنی فقط اس کو بتانا کہ اسلام میں یہ اخلاقی اقدار ہیں, ان کی پاسداری ایک مسلمان پر, ایک با ایمان شخص پر, ایک وہ شخص کے جو اپنی تربیت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے. اور اس کو مختلف انداز میں احادیث کی صورت میں معصومین نے بیان فرمایا ہے. جیسے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں آفت الحدیث الکذب, یعنی انسان جب باتیں کرتا ہے تو اس کی آفت سب سے بڑی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. یعنی انسان کی گفتگو کی سب سے بڑی آفت جھوٹ بولنا. آفت العلم میں النسیان, یعنی یہ گویا وہ اخلاقی مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. علم کا آفت کیا ہے؟ علم کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فراموشی ہے. وہ آفت العباد الفطرہ و آفت الحسب الفخر, یعنی کوئی اپنے حسب و نصب پر فخر کرے تو یہ اس کی سب سے بڑی آفت ہے. پس معصومین نے اس انداز میں اس متربی کو, اس شخص کو کہ جو ان کی مورد نظر تھا, جس کو اس کو تربیت کرنی تھی, وہ اس کو متوجہ کر رہے ہیں. علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے مولا فرماتے ہیں یا علی علیک بالصدق, اے علی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سچائی اختیار کرو, سچ بولو ہمیشہ. ولا تخرج فیک کذبتا ابدا ولا تحورن عن خیانت ابدا والخوف من اللہ کانک تراہ, اے علی کبھی بھی اپنے نزدیک جھوٹ کو نہ آنے دینا اور خیانت کبھی نہ کرنا, اور اللہ کا خوف اس طرح رکھنا کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یعنی یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں کہ جو پیغمبر اکرم ہم تک پہنچا رہے ہیں. دوسرا اخلاقی اصول اور معیارات کو, ایک یہ کہ ان اخلاقی اقدار کو یا امور کو ذکر کرنا, ایک ہے کہ کلی اصول بیان کرنا, ایک بات کرنا. مثلا جھوٹ یہ ہے, آفت الحدیث الکذب مثلا, آفت العلم النسیان مثلا, ایک یہ کہ کلی اصول اگلے کو بتا دینا کہ یہ کلی اصول ہے آپ کی اخلاقی اقدار کا. دوسری روش کیا ہے؟ کلی اصول کا بیان کرنا, یعنی کلی اصول اخلاق کا بیان کرنا, آپ اس طرح کہہ لیں کلی اصول اخلاق کا بیان کرنا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اگر زحمت نہ سمجھے تو ایک اور صلوات بھیجے. ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم سے زہرن کہ من سرت ہو حسنتن وساعت ہو سیتن فہو مومنن, یعنی یہ کلی اصول ہے. یعنی اب انسان جو ہے وہ اپنے ان اعمال کو اپنے نفس پر پرکھے, اگر اس کا نفس ان اعمال سے خوش ہو رہا ہے تو گویا ہوائے نفس کا مسئلہ ہے, اگر وہ اپنے اعمال نفس کی مخالفت میں انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہوائے نفس نہیں ہے بلکہ یہ کام اس کے حقیقی کام ہے. یعنی منصرت حسنت ہو, اگر وہ نیکی کرے اور خوشی محسوس ہو اسے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ اس روش پہ چل رہا ہے. وساعت سیئتا فہو مومن, اور برائی جو ہے وہ اس کے لیے باعث حزن ہو, باعث حزن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نفس کی خواہش کو اگر وہ پورا کرے اور اسے اس کے مطابق یعنی برا لگ رہا ہو، یہ خواہش نفس کے مخالفت میں چل رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ امام علیہ السلام کلی اصول بیان کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ بیٹا، اے میرے بیٹے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے نفس کو دوسروں کے درمیان میزان قرار دو، یعنی تمہارا نفس دوسروں کے ساتھ زندگی کرنے کے لیے معیار اور میزان ہو۔ کس طرح؟ پس ہر وہ چیز جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ کلی اصول بیان کر رہے ہیں مولا کہ ہر وہ چیز کے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ ایک اخلاقی اصول ہے۔ دوسروں پر ظلم کرنا تم پسند نہیں کرتے، اپنے پر ظلم کرنا تم پسند نہیں کرتے، پس دوسروں پر بھی ظلم نہ کرو، کیونکہ اپنے متعلق، اپنے نفس کے متعلق تم نہیں چاہتے کہ کوئی تم پر ظلم کرے، پس تم دوسروں پر بھی ظلم نہ کرو۔ اور ہر وہ کام کہ جو دو تمہیں اچھا لگتا ہے کہ دوسرے تمہارے حق میں انجام دیں، وہ تم دوسروں کے حق میں انجام دو۔ یعنی یہ ایک ایسا کلی اصول ہے کہ انسان جب اپنی موقعیت کو، اپنے جاہگاہ کو باقی انسانوں کے درمیان دیکھ رہا ہے اس معاشرے میں، وہ اس اصول پر عمل کرے کہ میں جو کچھ اپنے بارے میں چاہتا ہوں، آیا دوسروں کے بارے میں بھی وہی چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا۔ یعنی ویسے روایت میں ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ لہذا یہ ایک کلی اصول ہے۔ ائمہ کی روش یہ ہے کہ بعض اوقات انہوں نے اس متربی کے ان اخلاقی اقدار کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بصیرت میں اضافے کے لیے کلی اصول بیان کیے ہیں تربیت کے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے اس کا، اسی کلی اصول کا، اس میں آپ آ جائیں اس آگاہی و بصیرت کا دوسرا مرحلہ، یہ ہے کہ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اخلاقی کردار میں رکاوٹوں اور موانع کو دور کرنے کا طریقہ بتانا۔ یعنی انسان ایک بااخلاق ہونا چاہتا ہے لیکن اس کچھ رکاوٹیں ہیں اس کی اس اخلاقی اقدار کو پانے کے اندر، اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین طرح کے افراد خسارے میں ہوں گے۔ ایک وہ فرد کہ جو شبہات دینی پر عمل کرے گا، یعنی اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ دینی اقدار ہے یا نہیں ہے، دین میں یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو یقین حاصل نہیں ہے، شبہ ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو شاید یہ ٹھیک نہ ہو۔ ایسا شخص جو شبہات دینی پر عمل کرے۔ دو، ایسا شخص جو لذات اور شہوات میں کی طرف میل رکھے۔ میل رکھے، رغبت رکھے وہ شہوات کی طرف۔ اور تیسرا، ایسا شخص کہ جو تعصب اور غصے میں آ کر غضب کرے۔ آپ کہہ لیں کہ تعصب اور غصے کی وجہ سے غضب کرے، یہ اب تینوں رذائل ہیں اخلاقی حوالے سے۔ معصوم نے اس کو حل کرنے کا، اس کو، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا کس انداز میں بیان فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم شبہات دینی پر عمل کر رہے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ تم یقین حاصل کرو، یعنی کوشش کرو علم کے ذریعے، زحمت کے ذریعے یقینیات تک پہنچو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تم مطمئن ہو کہ یہ حق ہے اور یہی دینی طور پر ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کا معنی، یہ شبہات دینی معنی تھے اس کے لیے جہنم کا باعث بن رہے تھے۔ اب پیغمبر اکرم نے اس کو ہدایت کی کہ اس کے لیے تم کیا کرو، یقین حاصل کرو۔ فرمایا لذات اور شہوات کی طرف میل رکھتے ہو تو کیا کرو، زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہارا میل، تمہاری رغبت شہوات اور دنیاوی لذات کی طرف ہے تو اس کا حل، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم زہد اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور اگر تم تعصب اور غصے کی وجہ سے غضب کرتے ہو تو بخشش کیا کرو، اس بخشش اور عطا کے ذریعے تمہارا یہ تعصب اور تمہارا یہ غضب دور ہو جائے گا۔ بخشش اور عطا، اب اس سے اگلا جو اگلی روش جو اس میں آتی ہے اخلاقی رکاوٹوں اور موانع کو دور کرنے کے بعد،
وہ یہ ہے کہ کچھ اخلاقی امور ہیں کہ جن کی ضد موجود ہے. مثلا اگر ایک عمل انسان انجام دے گا تو اس کے بدلے میں انسان کو کیا ملے گا، یعنی فلاں چیز کیا انسان کے لیے لاتی ہے. بس ضد اخلاق امور کا یا چیزوں کا، چیزوں سے آگاہی آپ کہہ لیں، چیزوں سے آگاہ کرنا، یعنی ایسی چیزیں جو ضد اخلاق ہیں ان سے اسے آگاہ کرنا. جیسے مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الصرف یورث الفقر، اگر انسان اسراف کرے گا تو کس کا باعث بنے گا؟ فقر کا، آنے والی زندگی میں وہ محتاج ہو جائے گا. ان القصد یورث الغنا، لیکن اگر وہ میانہ روی اختیار کرے گا، میانہ روی اختیار کرے گا، اپنی زندگی کو مینیج کرے گا، اپنی اکنامی کے لیے بیس بنائے گا، تو کیا کرے گا؟ وہ غنی ہوگا، وہ محتاج اور بے نیاز رہے، معذرت کے ساتھ وہ نیازمند نہیں ہوگا بلکہ وہ غنی ہوگا. اب اس کے علاوہ ایک اور روش کے جس میں ہم اس آگاہی کی بحث میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مختلف داستانیں بیان کرنا متربی کے لیے، ایسی اخلاقی داستانیں بیان کرنا کہ اس کی بصیرت اور آگاہی میں اضافے کا باعث بنے. کیونکہ داستان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو وہ تربیت امور القا کیے جا سکتے ہیں جو ممکن ہے عام تھیوریز میں نہ ملیں. اور قرآن مجید نے بہت ساری ایسی اسلامی اور اخلاقی اقدار کو قصوں کی صورت میں بیان کیا ہے. اور سورہ حضرت یوسف کے قصے کو کیا کہا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی قصوں میں سے بہترین قصہ ہے. بس ایسی داستانیں بیان کرنا بھی معصوم کی روش رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہو، اچھے انداز میں وہ مفہوم، وہ تربیتی مفہوم اس شخص تک القا کیا جائے تاکہ وہ آگاہی اور بصیرت حاصل کر کے ان چیزوں سے دور ہو جائے. بعنوان مثال، ایک شخص امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب سے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھا کہ رات کی تاریکی میں اچانک اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا. اب بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس کے گھر میں تو تنہا تھا اور دروازہ کھٹکھٹات کو کسی نے بجایا تو دیکھا کہ خاتون ہے. اس نے کہا کہ بندہ خدا، میں پردیسی ہوں اور میں اس شہر میں رہنا چاہتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، مجھے آج کی رات کیا کرو، رکھ لو، پناہ دو مجھے. اب اس نے سوچا کہ میں گھر میں تنہا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی مجبوری کے تحت، اس انسانی جذبے کے تحت اس کو گھر میں لے آیا. اب جب وہ گھر میں آیا، آئی وہ خاتون، وہ تنہا تھے، تو شیطان نے اس کو ورگلانا شروع کیا. اس نے یہاں پہ کیا کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، جو ہی شیطان نے اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے چراغ پر اپنی انگلیوں کو جلانا شروع کر دیا. آگ پر جلتے ہوئے چراغ پر اپنی انگلیوں کو جلانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. یعنی یہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ مولا ایک قصہ سنا رہے ہیں لیکن اس میں ایک بہت بڑی اخلاقی قدر موجود ہے جس کا ہمیں پاس اور لحاظ رکھنا ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. میں کیونکہ اس میں اور بھی دو تین نکات تھے لیکن میں اگلے مرحلے میں جاتا ہوں. تیسرا فیکٹ جو روش تھی وہ کون سی تھی، کوئی دوست بتائیں گے؟ آگاہی اور بصیرت کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا؟ آگا یہ صاف نہیں کرتا، لکھنے میں لکھنا ہے. اگلا مرحلہ کیا تھا جی؟ ہاں، مربی کے اندر، متربی کے اندر، ماشاءاللہ، اس کا مطلب حاضر ہیں، متربی کے اندر اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنا. اب یہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے اس کی مختلف روشیں ہیں. ایک روش جو معصوم نے ہمیں علی بیان کی ہے وہ ہے ترغیب و ترہیب. ترغیب ہوتا ہے رغبت دلانا، شوق دلانا کسی کام کی طرف،
یعنی اس بندے کو کہنا کہ یہ کام تمہارے لیے باعث سعادت ہے. مثلاً بہت ساری روایات میں ہے قرآن میں بھی کہ اگر مومنین یہ کام کریں گے تو ہمیں انہیں جنت ملے گی اور فلاں فلاں نیکیاں اور فلاں فلاں انعام ملیں گے. یہ روش قرآنی ہے کہ خداوند تعالیٰ انسان کو تشویق بھی دے رہا ہے نیک کام کی طرف اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے, ترہیب بھی کر رہا ہے. ترہیب یعنی ڈرانا, یعنی اس میں خوف پیدا کرنا, کیونکہ روایات میں ہے کہ انسان کو خوف اور رجا کی حالت میں رہنا چاہیے, نہ کاملاً خوف نہ کاملاً رجا. انسان امیدوار بھی رہے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں لیکن اس سے ڈرتا بھی رہے. بس ایک روش جو ہے وہ ترغیب و ترہیب ہے تاکہ انسان ان اخلاقی اس کے اندر ان اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ معصومین نے اس حوالے سے ہمارے لیے کوئی مثال دی ہے یا نہیں. بعنوان مثال معصوم فرماتے ہیں, من کان فی حاجت اخیہ المسلم کان اللہ فی حاجتہ حتی کان فی حاجت اخیہ. یعنی اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے تو جب تک وہ اس کی حاجت روائی اس سے پہلے کہ وہ اس کی حاجت روائی کر چکا ہوتا ہے, خداوند تعالیٰ اس کی کئی حاجتوں کو پورا کر چکا ہوتا ہے. یعنی یہ روش ہے کس کی طرف, کہ انسان انسان کا معاون ہو, انسان مسلمان کی مدد کرے. یعنی معصوم ہمیں اس طرف لانا چاہتے ہیں. ترغیب اس میں کیا ہے, تشویق ہے, یعنی شوق دلانا, رغبت دلانا, میل دلانا, اس کے اندر رجحان پیدا کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو اس اقدار تک, اس قدر تک پہنچایا جائے. ایک اور سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دوسری روش ہے انگیزہ ایمانی کو اجاگر کرنا, انگیزہ ایمانی کو اجاگر کرنا. عزیزان یہ قطن حقیقت ہے کہ ہر شخص جو فطرت خداوندی پر پیدا ہوتا ہے, مگر یہ کہ اس کے والدین اس کو نصرانی, یہودی یا عیسائی بنا دیں. حدیث ہے اس ہر شخص میں انگیزہ ایمانی موجود ہے. ایک شخص آتا ہے امام باقر علیہ السلام کے پاس, اور عرض کرتا ہے کہ مولا ہم ایک مومن کیسے گناہ کر سکتا ہے. یہ اصلاً تناقض ہے کہ مومن بھی ہو اور گناہ بھی کرے. تو مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے جدا ہو چکا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, اگر میرا یہ ایمان ہو کہ خداوند تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو آیا میں گناہ کروں گا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے جب ہم ایمان گناہ کر رہے ہوتے ہیں مولا کے اس فرمان کے مطابق وہ ایمان ہم سے جدا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس متربی کو, ایک مربی کا کام یہ ہے کہ اس متربی کے اندر اسی انگیزہ ایمانی کو کہ جو اس سے جدا ہو چکا ہے ان گناہوں کی وجہ سے, اس کو اجاگر کرے, اس کو ابھارے تاکہ دوبارہ وہ با ایمان شخص بن کر دین میں اس اپنے حقیقی زندگی میں آ جائے. جیسے بعنوان مثال ابو بصیر شاگرد ہے امام صادق علیہ السلام کا. ابو بصیر کا ہمسایہ جو ہے وہ کیا ہے, ایک حکومتی کارندہ ہے اس دور کا, اس میں حکومتی کارندہ ہے اس وقت کا, اور اس میں اس مال و متاع بہت ہے. اس کے گھر میں ہر وقت شراب و کباب کی محفل ہوتی رہتی ہے. ابو بصیر کافی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کیا کرے اس کو راہ راست پر لے آئے. ہمیشہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو, لیکن وہ کہتا ہے کہ ابو بصیر مجھ میں یہ توان نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں, اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ابو بصیر اس کو کہتا ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. وہ عرض کرتا ہے یار تم اگر مدینہ جا رہے ہو تو امام صادق علیہ السلام کو میرا سلام ضرور دینا, اور ان سے کہنا کہ فلاں شخص آپ سے نصیحت کا طالب ہے. جب وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے پاس اور اس کا سارا وہ واقعہ بیان کرتا ہے, تو مولا فرماتے ہیں ابو بصیر جانا اور اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو تو میں امام صادق ضامن ہوں تمہاری بہشت کا. اب یہ کیا ہے, مولا نے انڈائریکٹلی تشویق دی ہے اس کو, وہ اور اسی جملے کے ساتھ وہ شخص اس تمام چیزوں کو چھوڑ کر رہتا. وہ بصیر کہتا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ وہ شخص برہنا با اور ایک مختصر لباس کے ساتھ کھڑا ہوا, اس کو دیکھا میں نے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے, کبھی تو تم فاخرانہ لباس میں ہوتے تھے. اس نے کہا ابو بصیر جو کچھ جس کا حق تھا میں نے لوٹا دیا ہے, یہ اصل میں میرا تھا جو میرے پاس ہے. دادا کتنی تبدیلی آ گئی ایک تھوڑی سی تشویق سے کہ میں ضامن ہوں تمہاری بہشت کا, اس چیز کو تم چھوڑ دو. بس ہم اگر متربی کو اس کے اندر اس انگیزہ ایمانی موجود تھا, امام نے کیا کیا اس انگیزہ ایمانی کو اجاگر کر دیا اس کلمے کے ساتھ کہ تمہیں بہشت ملے گی اور تم خدا پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لو. اب ایک اور روش ہے کہ ہم اس اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے, مسئلہ نہیں
ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ماڈلز پیش کریں, اس کے لیے ماڈلز پیش کریں, نمونے پیش کریں. انک لعلی خلق عظیم, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے پیغمبر تم اس یعنی بہترین خلق پر تمہیں خلق کیا گیا ہے. جیسے قرآن میں انا لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ماڈل ہے, نمونہ ہے. دین ہمارے لیے مجسم صورت میں نمونہ پیش کر رہا ہے, اور ایک متربی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی ماڈلز کا کیا کرے, متربی کو ذکر کرتا رہے. ہمارے شہدام اگر کم ہیں, مثلا آئی ایس او کے برادر کو اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی دور میں ہمارے ایک دوست آئی ایس او سے آشنا نہیں تھے, یعنی بالکل ہی وہ کہتے تھے کہ مجھے آئی ایس او کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آئی ایس او کیا ہے. ایک دفعہ میرے پاس سفیر انقلاب تھی, میں نے ایسے ان کو کہا کہ یہ سفیر انقلاب کبھی پڑھیے گا. وہ شخص سفیر انقلاب پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یار اب مجھے پتا چلا آئی ایس او کیا ہے. کیوں؟ اس کو ملا کیا, ایک ماڈل, ایک بانی آئی ایس او کے جو حقیقی آئی ایس او تھا. یعنی آپ کہیں کہ آئی ایس او کی مجسم صورت, آئی ایس او کے اہداف کی مجسم صورت اگر دیکھی جائے تو وہ ڈاکٹر شہید کی ذات ہے. وہ جب اسے ملی تو وہ کیا ہوا, اس وہ جو اس کے اندر اخلاقی اقدار تھی وہ اجاگر ہو گئی اور وہ اس فیلڈ میں آ گیا کہ جس کو ہم اس میں بڑی آسانی سے نہیں لا سکتے تھے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب کہاں تک ہم پہنچے تھے, تین ہوئے تھے زہرن. ہاں, اصلاح رضائل کی کس طرح ممکن ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں دو تین نکات اور بھی تھے لیکن میرا ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا ہے, میں صرف پانچ منٹ میں اگلی بحث کا آپ کو نکات بیان کر دوں. اس کے فقط ہیڈنگز میں لکھ دیتا ہوں, ایک ہے نظارت اور مراقبت. نظارت اور مراقبت, یعنی ہم اس متربی کو تنہا نہ چھوڑیں, ہمیشہ ناظر رہیں اس پر, ہمیشہ مراقب رہیں اس پر, اس کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھیں. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے ایک کہ یعنی تم کوئی کلمہ اپنی زبان سے جاری نہیں کرتے مگر اس پر رقیب ہے, یعنی اس پر ناظر موجود ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. پس ہمیں بھی نظارت اور مراقبت کے حوالے سے متربی کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. پھر ہے اس کو محاسبے اور مراقبے کی طرف لے کے آنا تاکہ وہ اپنا محاسبہ کرے, اپنا مراقبہ کرے. معصوم فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے نفوس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وَوَزَنُوا قَبْلَ أَن تُوَازِنُوا, اور اپنا وزن کر لو, میزان میں تول لو اپنے اعمال کو اس سے پہلے کہ آپ کے اعمال کو روز قیامت اعمال میں اس میں میزان میں تولا جائے. پس محاسبہ و مراقبہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں پانچ, محاسبہ و مراقبہ کی عادت ڈالنا اس کو, چھ. اس سے اگلی بحث یہ کہ اگر فرض کریں ان تمام کوششوں کے باوجود ایک شخص میں کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو کوئی ایسی روش ہمیں معصوم نے سکھائی ہے کہ ہم پھر بھی ان رضائل کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکیں کہ اس شخص میں یہ کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں, اب اس میں ان رضائل کی کیا کرنی ہے. چوتھا کیا تھا, رضائل ہے, ہاں, صفات رذیلہ کی اصلاح, صفات رذیلہ کی اصلاح. یہ کیسے کریں؟ ایک, سب سے پہلے جو روش بہت کامیاب ہے وہ ہے ایک چشم پوشی. چشم پوشی اردو میں کہتے ہیں نا, یعنی کسی نے اگر غلطی کر لی ہے تو اس کی غلطی اس کو معاف کر دینا, توجہ نہ کرنا زیادہ اس کو, یعنی بالخصوص وہاں محافل میں کہ جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں وہاں پہ اس غلطی کا فوری طور پر ریئیکشن نہ دکھانا. اس سے کیا ہوگا, انسان ایک دو بار غلطی کرے گا اس کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی تھی لیکن مربی نے اس کا ایکشن نہیں لیا تھا. اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ اذا کذب عنده الرجل, جب کوئی شخص ان کے سامنے جھوٹ بولتا تو رسول کیا فرماتے, تبسم وقال انه ليقول قولا, کہ اس نے کوئی بات کی ہے, تبسم فرماتے اور کہتے کہ اس نے کوئی بات کی ہے, یعنی یہ نہیں کہتے اس نے جھوٹ بولا ہے بلکہ اس نے کوئی بات کی ہے. لہذا ہمیں بھی اپنے متربی حضرات سے جو ہمارے ماتحت ہمارے تحت تربیت ہیں ان کے اعمال سے چشم پوشی کرنا ہوگی تاکہ ہم اس کو ان صفات کی طرف متوجہ بھی کر سکیں اور اس کی اصلاح بھی کر سکیں. دوسری روش جو معصوم کی زندگی میں ملتی ہے وہ ہے یاداوری. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ہر وقت ہی چشم پوشی, نہ, کبھی کبھی اس کو بتائیں بھی کیا صاحب
آپ کو کہا تھا کہ فلاں میٹنگ میں جنرل سیکرٹری صاحب نے رپورٹ پیش کرنی ہے, اس میں بھی آپ نے نہیں کی تھی اور آج بھی آپ نہیں لائے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اب رپورٹ نہیں آئی تو گزارا ہو جائے گا, کبھی کبھی حتمن اس سے اس کو یاداوری کرے, تذکر دے یا صاحب نے پہلے بھی یہ غلطی کی تھی, کوشش کریں کہ اس غلطی کو دور کریں. اگلی روش ہے کہ جزا کا وعدہ دلانا, جزا کا وعدہ دلانا, یعنی گویا آپ کہہ لیں کہ اس کو ہدیہ دے کر تشویق کرنا, ذہن آپ ایسے کہہ لیں. مثلا جزا کا وعدہ, اس کو بڑی سطح پر آپ لے لیں, خداوند تعالیٰ نے اور معصومین نے جنت کا وعدہ ہمیں دیا ہے اور باقی نعمات کا, ہم اس کو یہ وعدہ دے سکتے ہیں کہ اگر مثلا آپ فعال رہیں گے تو انشاءاللہ ایران ٹور میں آپ کا نام جو ہے وہ آپ یونٹ کی طرف سے پیش کیا جائے گا. مثال کے طور پر ہم ایسے وعدے تو دے سکتے ہیں نا لوگوں کو, ممکن ہے وہ پورے ہوں یا نہ ہوں, انشاءاللہ پورے بھی ہوں گے. پھر یہ کہ سختی کرنا, سختی کرنا, یعنی بعض امور میں نرمی سے کام نہیں چلتا. ایک شخص آتا ہے رسول خدا کے پاس, بحرین کا رہنے والا ہے یہ, اس شخص نے کیا کیا ہوا ہے, سونے کی انگوٹھی یا اس طرح کی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے, مرد ہے اور ریشم کا لباس. وہ آتا ہے رسول خدا کے پاس, رسول خدا اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. رسول خدا کیا کرتے ہیں, سلام کا جواب نہیں دیتے. وہ لوٹ کے جاتا ہے, دوستوں کو کہتا ہے یار میں آپ تو بڑی تعریف کرتے تھے اپنے رسول کی, میں گیا انہوں نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو اس نے کہا کہ یہ سونا اور یہ ریشم اتار کے جاؤ, دیکھو اب رسول کا رویہ کیا ہے. جب دوسری دفعہ جاتا ہے تو رسول اس اپنے اخلاق حسنہ کے عروج پر آ کر اس کو ملتے ہیں, اس سے گلے ملتے ہیں, اسے سلام کرتے ہیں اور وہ اس کا رسک ریسپانس دیتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ پہ نرمی نہیں چلے گی, بعض امور میں ہمیں سختی کرنی پڑے گی, بالخصوص وہ معاملات کے جہاں پر محرمات کا مسئلہ ہو, جہاں پر محرمات کا مسئلہ ہو. اور پھر یہ کہ اگر ایک شخص ان تمام چیزوں کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوتا تو پھر اس پہ کیا کریں ہم, آخری جو روش ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اجتماعی دباؤ ڈالیں. یعنی کیا, یونٹس کو کہیں کہ جنرل سیٹی صاحب کا احتساب کیا جائے. یہ ہے اجتماعی دباؤ, ٹھیک ہے نا, اس کا مجموعہ تو یہی ہے نا. کہیں کہ اب جنرل سیٹی صاحب سے پوچھیں انہوں نے کیوں یہ کام نہیں کیا, پچھلی عمومی پر بھی رپورٹ صحیح انہوں نے پیش نہیں کی اور اس عمومی پر بھی رپورٹ انہوں نے صحیح بنا کے نہیں لائے, آپ ان کا احتساب کریں. یعنی یہ ہے اجتماعی دباؤ. بس معصوم کی زندگی میں ہمارے پاس یہ روش بھی ملتی ہے کہ ہم ان چار اصولوں کے تحت اگر آئی ایس او کے نوجوانوں پر توجہ کرنا شروع کر دیں اور انہی پوائنٹس پر اگر آج سے میں بھی اور آپ بھی انشاءاللہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ تنظیم اپنے ان الہی اہداف کو پا سکے گی اور وہ شہداء کا خون انشاءاللہ ہمارا معاون و مددگار ثابت ہوگا, حضرت حجت ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوں گے, خداوند تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں سے بہت مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.